السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے جو فیس بک کے ذریعے سے اور ای میلز کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے رہتے ہیں. ہم نے پچھلے پروگرام میں گفتگو کی تھی کچھ ٹاپکس پر، اور مختلف ٹاپک میں کچھ وضاحتیں ایسی تھیں جو کہ جاوید صاحب کے سامنے لوگ رکھنا چاہ رہے تھے، تو میرے ساتھ وہ سوالات بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں شرکا بھی موجود ہیں جو جاوید صاحب کے سامنے متفرق سوالات رکھیں گے. جاوید صاحب، سب سے پہلا سوال شادی سے متعلق ہے کہ یہ بتائیے گا، ان کا کوشچن یہ ہے کہ جو بیوی ہے اس کے اسپیسیفکلی حقوق و فرائض ذرا واضح کر دیجئے، کیونکہ کیا کھانا پکانا یا شوہر کے پیرنٹس کی دیکھ بھال کرنا، یہ کیا خاتون کی ذمہ داری ہے، ان کے فرائض میں شامل ہے، یا وہ الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اس سے متعلق انہوں نے کچھ چیزیں پوچھی ہیں.
اس میں پہلے تو چند اصولی باتیں سمجھ لیں.
جی،
ہمارے دین کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایک چیز کو ہماری معاشرتی یا ہماری سماجی یا ہماری سیاسی زندگی میں طے کر دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا بدلتی رہتی ہے، تمدن میں تغیرات آتے ہیں، تو ایسے معاملات اگر کیے جائیں تو وہ کوئی آفاقی دین بن نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ ان مقاصد کو سامنے رکھ کے ہدایات دیتے ہیں جو دین کے ہم سمجھتے ہیں، یعنی تزکیہ، پاکیزگی، طہارت. اس بنیادی بات کو جان لینا چاہیے. اس میں کیا کیا گیا ہے؟ اس میں یہ کچھ تو قانونی چیزیں ہیں جو طے کر دی گئی ہیں. مثال کے طور پر، نکاح جب کیا جاتا ہے باہمی رضامندی سے ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
اس موقع پر آپ کو مہر ادا کرنا ہے،
وہ بھی باہمی رضامندی،
آپ نے طے کرنا ہے کہ نان و نفقے کی کیا صورت ہوگی. اس لیے کہ مالی معاملات کی یا اخراجات کی یا معاشی جدوجہد کی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی اللہ تعالیٰ،
ٹھیک ہے،
وہ مرد پر ڈالی گئی ہے،
ٹھیک ہے.
تو اس لیے ایک تو اگر آپ عورت کے حوالے سے دیکھیں تو اس کا حق طے ہو گیا کہ اس کی استطاعت کے مطابق اور مرد کی استطاعت کے مطابق اس کے اخراجات پورے ہونے ہیں. اخراجات میں وہ ساری ضروریات شامل ہیں جو فطرت کی ضروریات ہیں، بھائی کھانا ہے، پینا ہے، کوئی کمرہ ہے رہنے کے لیے، کوئی سونے کی جگہ ہے، کوئی کھانا پکانے کی جگہ ہے، جو بھی ایک خاتون کی ضروریات ہو سکتی ہیں وہ سب آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق اور اس کی ضروریات کے لحاظ سے پوری کرنی ہے،
ٹھیک ہے.
یہ تو ایک اصولی بات ہے،
رائٹ.
اچھا، اب نکاح ہونے جا رہا ہے، نکاح ہونے جا رہا ہے تو اس کی طرف رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی، قرآن مجید بھی اس کی طرف اشارات کرتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. یعنی شوہر کوئی مطالبات رکھنا چاہتا ہے سامنے، وہ بھی رکھ دے، اگر بیوی کوئی مطالبات رکھنا چاہتی ہے وہ بھی رکھ دے. ہمارے ہاں عام طور پر اس طرح کے موقع میں شرائط کا ذکر کرنا یہ کچھ آداب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو نکاح کے شرائط ہیں وہ سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کو پورا کیا جائے.
بالکل،
تو یہ شرائط طے کرنے چاہیے، کیونکہ آپ نے زندگی گزارنی ہے، ساری زندگی گزارنی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں توجہ دلائی تھی کہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ بہت سی چیزیں دل میں رکھتے ہیں اور بعد میں کچھ دنوں کے بعد وہ سامنے آ جاتی ہیں اور پھر بڑے نزاعات کا باعث بنتی ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ پہلے سے بتا دیں. آپ دیکھیے، اس بات کو سامنے رکھ کر طلاق تک نوبت پہنچتی میں نے دیکھی ہے کہ یہی طے نہیں کیا تھا کہ خاتون اس کے بعد ملازمت جاری رکھے گی یا نہیں رکھے گی، تعلیم جاری رکھے گی یا نہیں رکھے گی. یعنی یہ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں
ہیں،
ان کو طے ہونا چاہیے. آپ پہلے اس کو طے کر لیں، وہ شرائط لکھ لیں جس طرح کہ اللہ نے تلقین کی ہے قرآن مجید میں، تاکہ بعد میں کوئی نزاع پیدا نہ ہو، ان پر گواہ بنا لیں. تو جو بھی آپ طے کرنا چاہتے ہیں طے کر لیں.
صحیح.
اصولی بات یہ طے ہو گئی کہ اخراجات کو سلیقے کے ساتھ، اچھی معاشرت کے ساتھ یہ پورا کرنا ذمہ داری ہے. اچھا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ صرف آپ نے پیسے ہی تو نہیں دینے ہوتے، صرف گھر ہی تو نہیں دینا ہوتا، صرف آپ نے باقی ضروریات پوری تو نہیں کرنے، کھانے پینے کا بندوبست کر دیا. بیسیت مجموعی پوری معاشرت کے بارے میں فرمایا، وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ خواتین کے ساتھ جو تمہاری معاشرت ہے وہ سلیقے کی ہونی چاہیے، معروف کی طرح کی ہونی چاہیے، سوسائٹی کے اچھے دستور کے مطابق ہونی چاہیے، شرفا کی روایات کے مطابق ہونی چاہیے. اور اس معاملے بڑی سخت تنبیہ کی ہے کہ خواہ طلاق کی نوبت آ جائے، خواہ کوئی اور مسئلہ ہو جائے، اس اصول کو پامال نہیں کیا جاتا.
ٹھیک ہے،
یعنی اس کا لحاظ ہر حال میں رکھنا چاہیے.
صحیح ہے.
اب میں نے عرض کیا کہ یہ جو معروف کے مطابق معاشرت ہے، اس میں بھی زمانے، حالات، قبیلوں کے لحاظ سے فرق واقع ہوگا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تو یہ جانی پہچانی بات ہے، مانی ہوئی بات ہے، مثلا عربوں کے ہاں آپ ایک کچا کوٹھا ہی بنائیں، آپ کو بنا کے الگ ہونا ہی پڑتا تھا، ہمارے ہاں یہ تصور نہیں ہے. تو اگر بعد میں مطالبہ کرنا ہے تو بہتر ہے کہ پہلے ہی کر لیجیے, پہلے ان چیزوں کو طے کر لیجیے.
ٹھیک,
بعد میں پھر مسائل ہو جاتے ہیں نا, یعنی ابھی تو آپ نے بات نہیں کی, بعد میں مطالبہ سامنے آ جاتا ہے اور پھر طرح طرح کی چک چک کا باعث بنتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزیں طے کر لے. اصول میں یہ بات کر دی گئی ہے کہ حسن معاشرت ہونا چاہیے, یعنی عاشر ہن بالمعروف. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اعلیٰ اخلاق کے امتحان کا اصل میدان ہی گھر ہے. تو اس کے اندر یہ, اور جو مروت اور جو فتوت اور جو ایک خاص سربراہی کے منصب کے تقاضے ہیں ان کے لحاظ سے بہت آگے بڑھ کر اشار کرتے ہوئے مرد کو سارے معاملات کرنے ہیں. سربراہ کی حیثیت اس کو حاصل ہے, اس سے بھی کچھ حقوق پیدا ہو گئے. مثال کے طور پر جو طلاق کا نظم ہے اس میں مرد طلاق دیتا ہے, عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی ادھر سے انیشیٹ نہیں ہوگا معاملہ. اور بعض چیزیں بھی اس سے متعلق بیان کر دی گئی, لیکن سب سے بڑی چیز جس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے. بچے بھی ہونا ہے, آپ کی اپنی ایک تہذیب ہے, معاشرت ہے, پس منظر ہے, آپ ایک گھر میں جا رہی ہیں, آپ کے خاندان والوں کا ایک معاملہ ہو رہا ہے. اس میں جو چیزیں بھی آپ کی پسندیدگی ناپسندیدگی کی ہیں ان کو طے کر لیں پہلے مرحلے میں, تاکہ بعد میں کم سے کم نزاعات سامنے.
جاوید صاحب, یہ جو سوال ہے اس میں جو شاید پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں وہ خاتون کے جو بیوی ہے اس کا, وہ چونکہ گھر میں رہے گی, نان و نفقے کی ذمہ داری اس کی ہے, تو اس کا بیوی کا جو اصل جو مقصد ہے یا جو فرض ہے اس کا, وہ بچے کی دیکھ بھال کرنا اور اس کی پرورش کرنا ہے. تو کیا کھانا پکانا اس کی ذمہ داری ہے اور اپنے ساس سسر کی دیکھ بھال کرنا ذمہ داری ہے؟ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ شرائط طے کر لینی چاہیے پہلے, تو اس طرح کی شرائط بھی طے کی جا سکتی ہیں؟
جی بالکل, جو بھی شرط طے کر لیں, لیکن ان میں سے کوئی ذمہ داری دین میں نہیں ڈالی گئی.
نہیں ڈالی گئی, ٹھیک.
یعنی دین میں تو اس نے رفاقت میسر کرنی ہے,
صحیح,
زن و شوق کے تعلق کے معاملے میں ایک اچھا معاشرت کا پہلو رکھنا ہے. باقی یہ ہے کہ جو گھر کا نظم ہے وہ نظم موافقت سے چلتا ہے,
ٹھیک,
اس میں اس طرح کی چیزیں طے نہیں کی جا سکتی, نہ ان کو حقوق فرائض بنایا جا سکتا ہے. یہ چیزیں ہر معاشرہ پیدا کرتا ہے. اب موجودہ زمانے میں آپ دیکھیں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے, میاں بھی کام کر رہا ہے, بیوی بھی کام کر رہی ہے, اس میں آپ کو اور طرح کے حقوق فرائض طے کرنے پڑتے ہیں.
صحیح,
میں جہاں رہتا ہوں وہاں پر شاز ہی کسی گھر میں یہ صورتحال ہو جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے, اس لیے کہ دونوں کو کام پہ جانا ہوتا ہے, بچے کہیں اور چھوڑے جاتے ہیں. تو اس طرح معاشرت میں, تمدن میں, تہذیبی روایات میں تبدیلیاں آتی رہتی
ہیں.
ان کو کبھی دین نہ بنانا چاہیے نہ یہ دین بن سکتے ہیں. اصولی باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں, اور یہ بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے.
ٹھیک,
ورنہ آپ دیکھیے کہ جس وقت ہم بیٹھتے ہیں تو اپنے زمانے سے اتنے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہی چیزیں ابدی قانون کے طور پر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں.
ٹھیک,
وقت کی تبدیلی کے ساتھ بہت سی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو اصولی باتیں بیان کر کے آپ کو حق دے دیا کہ آپ جو حقوق و فرائض بھی متعین کرانا چاہتے ہیں وہ متعین کرا لیں.
جی جناب. جی
سر, مغرب میں جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کرتا ہے. تو ہمارے ہاں ہوتا ہے ایسے ہے کہ جب مرد طلاق دیتا ہے عورت کو تو وہ عورت جو اس کا گھر بار سنبھالتی ہے, اس کو سنبھالتی ہے, بچوں کو سنبھالتی ہے, اور بعض دفعہ ساس سسر کو بھی سنبھالتی ہے. یعنی دیکھا جائے تو 24 گھنٹوں میں شاید وہ اپنے خاوند سے زیادہ ہی کام کرتی ہو, لیکن جب خاوند اس کو طلاق دیتا ہے تو وہ جو شرعی حق مہر ہے جو کہ آج کے حساب سے چند ہزار پہ بنتا ہے وہ دے کے تو اس کو طلاق دے دیتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟
آپ نے جو آخری بات کہی اس پر تو میں تبصرہ کر چکا کہ مہر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ طلاق سے متعلق ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ تو آپ کو پہلے دن دینا ہے, نکاح سے پہلے آپ ہاتھ پر رکھنا چاہیے آپ کو, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی اس میں اگر کوئی عذر ہے, معذوری ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے, وہ استثناء ہوگا. اصل قانون یہی ہے کہ آپ مہر کی رقم, یا آپ نے زیور کی شکل میں دی ہے, آپ نے سونے کی شکل میں دی ہے, آپ نے کوئی رقم دی ہے, وہ ہاتھ پر رکھے, وہ اس کی ملکیت ہے. وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو طلاق کے ساتھ متعلق ہو گئی ہے, دیں گے تو دے دیں گے, نہیں ہے تو نہیں دیں گے.
سر میرا سوال یہ ہے کہ طلاق جب مرد دیتا ہے تو آج کے دور میں جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, عورت بیچاری کو کچھ بھی نہیں ملتا.
میں نے گزارش کی کہ جو آپ کے سوال کا آخری حصہ ہے اس کے جواب میں تو یہ گزارش ہے کہ آپ کو مہر ہر حال میں پہلے ادا کرنا ہے. اس کا طلاق سے کوئی تعلق ہی نہیں
ہے,
اس کا علیحدگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آ جائیے طلاق کے اوپر. یعنی ظاہر ہے کہ یہ نوبت آ جاتی ہے بعض اوقات, اللہ تعالیٰ ہر ایک کا گھر آباد رکھے, لیکن ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ اب علیحدگی ہونی ہے. ہمارے دین میں علیحدگی کی گنجائش رکھی گئی ہے, بہت ناپسند کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کی نوبت اگر آ جائے تو آپ صلح کرانے کی کوشش کریں, آپ موافقت کرانے کی کوشش کریں, آپ گھر والوں کی طرف سے ایک حکم پیش کریں. اس کے نتیجے میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ گھر بچا رہے, لیکن ایسا ہو گیا. اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس موقع پر مہر کا تو سوال ہی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ تو پہلے ہی ادا کرنا تھا.
ٹھیک,
اگر آپ نے اب تک ادا نہیں کیا تو اس پر بھی کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی, وہ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے ہر حال میں, وہ زیر بحث نہیں.
ٹھیک.
اس موقع پر دو باتیں قرآن مجید نے کہی, ایک یہ ہے کہ آپ نے اچھے حالات میں موافقت کے زمانے میں عورت کو بہت کچھ دے دیا, مال دے دیا, جائیداد دے دی, گھر اس کے نام لگا دیا, لاکھوں روپے دے دیے, آپ اس میں سے ایک پائی بھی واپس نہیں لے سکتے.
نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے.
یعنی اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ کہ جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے, حلال نہیں ہے آپ کے لیے, اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں, جو دے دیا وہ دے دیا. ایک بات یہ. دوسرے یہ کہ چونکہ اب آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں اور اس کو ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے, تو اب طے کریں کہ آپ اس کو کوئی متاع دیں گے جو آپ نے دینی ہے. قرآن مجید نے کہا یہ حقاً للمتقین ہے, یعنی معاملہ طلاق پر ختم نہیں ہو گیا, بلکہ اب آپ کو اس کو آگے کی زندگی گزارنے کے لیے سپورٹ دینی ہے.
ٹھیک.
کوئی متاع زیست اس کو فراہم کرنی ہے, اس کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں. اس کو کہا حقاً للمتقین, خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک لازمی حق ہے, انہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھا, اس کو متعین نہیں کیا, لیکن اتنی بات کہہ دی کہ اس کا فیصلہ ایک غریب آدمی کی حیثیت کے لحاظ سے ہوگا, امیر آدمی کی حیثیت سے لحاظ سے, یعنی اچھا جو جس کی حیثیت ہے اس کا فیصلہ ہوگا. اس فیصلے کو عام طور پر تو اس پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ شوہر نے اور میاں نے, بیوی نے خود طے کر لیا اس معاملے. اچھا, کوئی خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں تو انہوں نے طے کر دیا بھائی اتنا بہانہ دیا جائے گا, یا اتنے یکمشت پیسے دے دیے جائیں گے, یا آدھی جائیداد میں دینے کے لیے تیار ہوں, یعنی یہ ثواب دید پر چھوڑ دیا گیا. فرض کر لیجئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے لیے قانون سازی کر دیں, کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی اصول وہی ہوگا کہ ہر آدمی کی استطاعت کے مطابق عورت کے لیے بعد میں متاع زیست کا بندوبست کرایا جائے.
ٹھیک.
خود بخود لوگ کر دیں, آپس میں کوئی چیز
قانون سازی کی جائے,
ورنہ قانون سازی کر دی جائے.
جیسے
اب رہ گئی یہ بات کہ آدھی جائیداد دی جائے, اس کا جائزہ لینا چاہیے. اس کے نتیجے میں طلاق بہت مشکل ہو جائے گی, اس کے نتیجے میں عورت معلق ہوگی, اس کے نتیجے میں بدکاری اور فرینڈ شپ کے نتائج نکلیں گے. اس کو انصاف کے مطابق ہونا چاہیے, جو قرآن مجید نے اصول بیان کیا اس پر طے ہونا چاہیے.
ٹھیک. تاہم یہ قانون سازی کر کے ہم بہرحال ایک طرح سے سیکیورٹی فراہم کر سکتے ہیں عورت کو, اگر قانون سازی ایسی کر دی جائے
بالکل ہر طرح سے
سیکیورٹی مل سکتی ہے,
یعنی حالات کا اندازہ کر کے. اس کی وجہ ہمارے ہاں عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے تو یہ عرب معاشرہ نہیں ہے کہ وہ اگلے دن شادی کر لے گی. یہاں تو دیکھیے 22-23 سال کی عمر میں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں اور بیچاری ساری زندگی بتا دیتی ہیں, اسی طرح بچوں کی پرورش کر رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں. تو لازماً قانون سازی کرنی چاہیے اس کے لیے, کیونکہ ہم اپنے معاشرے کو جان چکے ہیں.
جی
دیکھیے نا, ایک تو چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اتنا زیادہ خدا ترسی ہو, وہ قرآن پڑھتے ہوں, وہ جانتے ہوں کہ اللہ کے سامنے جواب دے ہیں, تو حقاً للمتقین کے الفاظ اتنے سخت ہیں کہ کسی خدا سے ڈرنے والے کو اس معاملے میں اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. لیکن کتنے لوگ ہیں یہ کرتے ہیں, تو یہاں پھر قانون کو آنا چاہیے سامنے اور واقعتاً اس کی قانون سازی ہونی چاہیے. جیسے کہ یہ کہہ رہے
جی
میاں لاپتہ ہو جاتا ہے, وہ کتنی دیر انتظار کرنے کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہے؟
دیکھیے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے طے نہیں کیا, ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ آپ حالات کے لحاظ سے طے کر لیں. اصول کیا ہے جس پر طے کیا جائے گا کہ ایک خاتون دوسرے کے نکاح میں ہے, ظاہر ہے کہ یہ بڑا مقدس رشتہ ہے, یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے بازار سے کوئی چیز خرید کے لا کے رکھی ہے, لے لی نہ لی. تو اس وجہ سے یہ لازماً ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مفقود الخبر ہو گیا ہے, معلوم نہیں کہیں چلا گیا یا کچھ ایسا معاملہ ہو گیا, تو لازماً یہ ہونا چاہیے کہ کوئی جھگڑا کل پیدا نہ ہو جائے, اطلاع کی جائے اس کی. قدیم زمانے میں لوگ جب قانون سازی کرنے کے لیے بیٹھے تو کسی نے کہا زندگی بھر, اور زندگی بھر کا جب طے کرنے بیٹھے تو 95-96 سال تک نوبت پہنچ گئی. اچھا, بعض لوگوں نے حالات کے لحاظ سے کہا کہ اتنی دیر تو اطلاع ملنے میں لگ جاتی ہے, کہیں دور چلا گیا ہوگا, پتہ نہیں 4 سال تو کم سے کم ہونے ہی چاہیے. موجودہ زمانے میں ریڈیو ہے, ٹیلی ویژن ہے, دوسرے ذرائع میسر آ گئے ہیں, حکومت کو اس پہ قانون سازی کر دینی چاہیے اور طے کر دینا چاہیے کہ مثلا 3 مہینے, 6 مہینے, سال, جو بھی مناسب مدت ہو, وہ آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہی ہونی ہے اس معاملے میں. اور اصول یہ ہے کہ نہ کل کو کوئی نظام پیدا ہو جائے, نہ کسی کی حق تلفی ہو جائے, نہ کسی کے ساتھ زیادتی, ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے آپ قاعدہ بنا لیجیے جو بنانا چاہتے ہیں.
جی آپ کا کوئی سوال ہے؟
جی میرا سوال جو ہے وہ سود سے متعلقہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس نے بہت زیادہ وقت لے لیا ہے, تو کیا چیف ایگزیکٹو ایک انتظامی حکم کے تحت سود کا خاتمہ کر سکتے ہیں, اور اس کو نافذ العمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی آپ نے سفارشات مرتب کی ہیں اس سلسلے میں؟
یہ تو آپ نے بہت سے سوالات جمع کر دیے. ہمارے ہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ مقدمہ سپریم کورٹ کے اپیل بینچ میں ہے غالباً, یعنی ہو سکتا ہے مجھے غلطی لگ رہی ہے اور وہ شریعت کورٹ میں ہو, لیکن جہاں تک میرا تاثر بن رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اپیل بینچ میں, وہاں معلوم نہیں کب لگے گا, معلوم نہیں کب ہوگا. تو جس وقت کوئی مقدمہ ملک کی بڑی عدالت میں چلا جاتا ہے اس میں پھر ریاست کوئی اقدام کرنے کی پوزیشن میں نہیں,
چیف ایگزیکٹو کچھ
نہیں, ظاہر ہے کہ اس میں کوئی فیصلہ ہونا ہے. باقی عام حالات میں جو قانون سازی کے طریقے ہیں وہ ہمارے آئین میں طے ہیں, یعنی اگر کسی چیز کے بارے میں آرڈیننس جاری کرنا ہے صدر مملکت جاری کر سکتے ہیں, اس کی ایک مدت ہوتی ہے, اس کو لازماً اسمبلی میں پیش ہونا ہوتا ہے. پرماننٹ قانون سازی تو آپ پارلیمنٹ میں کرتے ہیں,
ٹھیک ہے.
پرماننٹ کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ ہو گئی اب, جب تک کہ پارلیمنٹ دوبارہ اس پر نظر ثانی نہیں کرے گی.
بالکل صحیح.
تو یہ قانون سازی آپ ہر وقت کر سکتے ہیں. باقی جہاں تک سود کے مباحث کا تعلق ہے, اس میں جو پیچیدگی پیدا ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. سود کے معاملے میں اب یہ بحث کی کوئی گنجائش نہیں, قرض پر منفعت کا مطالبہ سود ہے, اور یہ بڑی سادہ بات.
صحیح ہے.
مجھے یا آپ کو طے نہیں کرنا, دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے یہی طے ہے. یعنی آپ کسی شخص سے بھی پوچھے سود کیا ہوتا ہے تو قرض پر منفعت کا مطالبہ سود ہے. یعنی میں نے جب آپ کو قرض دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی اخلاقیات یہ ہے کہ قرض دینا تو ایک تبرک کا عمل ہے, نیکی کا عمل ہے. یعنی آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ نیکی کی, اگر آپ کے پاس زائد روپیہ تھا تو آپ کو ویسے ہی دے دینا چاہیے تھا, لیکن چلیے آپ نے ویسے نہیں دیا, قرض دیا تو اس پر منفعت کا مطالبہ تو نہ کرے. تو یہ ایک اخلاقی اصول ہے جس کی بنیاد پر اس کو سود قرار دیا گیا, سود کو ممنوع قرار دے دیا گیا, اس پہ کوئی بحث نہیں.
ٹھیک ہے,
ایک تو یہ بات ختم ہو جانی چاہیے.
صحیح.
جتنی چاہے بحث کر لیں, لیکن میری گزارش یہی ہے کہ آخری نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ سود پر منفعت کا مطالبہ, قرض پر منفعت کا مطالبہ سود ہے, اور اللہ نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے. اس کے معاملے میں اگر ویسے بھی آپ گفتگو کریں تو عقل کہتی ہے کہ اس کو ممنوع ہونا چاہیے.
ٹھیک,
یہ تو ایک سادہ بات ہے. پرابلم پیدا ہوا ہے اصل میں جدید زمانے میں جو بعض معاملات ہو رہے ہیں, مثلاً بینکنگ کا نظام ہے آپ کا, مثال کے طور پر انشورنس کمپنیوں نے آگے جو روپیہ انویسٹ کرنا ہوتا ہے اس کے مسائل ہیں, مثال کے طور پر آپ کو اپنی قوم سے بھی قرض لینا پڑتا ہے حکومت چلانے کے لیے, دنیا بھر سے بھی قرض لینا پڑتا ہے. تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا تھا. اس میں پیچیدگی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ پیچیدگی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ مذہبی طبقہ اپنی پرانی فکر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور جدید طبقہ سنجیدگی کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا.
طلاق تو ناگزیر حالات میں مرد کو حق دے دیا گیا ہے, اور وہ بھی اس کو کہا گیا ہے کہ کوشش کرو نباہ کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے.
ٹھیک ہے,
رہا خلا کی بات. اب عورت اگر کسی بات پہ آج کل دور میں اگر عورت کسی سیاسی بات پہ نالا ہو جائے تو بھاگ کے چلی جاتی کورٹ میں, کورٹ سے خلا کے لیے اپلائی کر دیتی ہے وداؤٹ اینی. اس کی شرعی حیثیت کیا, کن حالات میں شرعی نے اجازت دی کہ عورت کو خلا جو ہے وہ لینا چاہیے؟
ٹھیک ہے,
یہ پوائنٹ.
خلا کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے. پہلے اصل بات سمجھیے کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ علیحدگی کا حق اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی دیا, عورت کو بھی دیا ہے, اور بالکل یکساں دیا ہے. یعنی جس طرح نکاح آپ باہمی رضامندی سے کرتے ہیں, طے کر لیا, عورت کی بھی رضامندی ضروری ہے, مرد کی بھی رضامندی ضروری ہے. اسی طرح علیحدگی کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دیا ہے, لیکن چونکہ مرد خاندان کا سربراہ ہے, اس وجہ سے حق کس طرح دیا ہے, مرد طلاق دیتا ہے, عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی جیسے آپ کسی جگہ ملازمت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سروسز ٹرمینیٹ کر دی جاتی ہیں, ختم کر دی جاتی ہیں, آپ نے چھوڑنا تو کیا کرتے ہیں؟
استعفیٰ
دیتے ہیں. استعفے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ درخواست کرتے ہیں کہ میری خدمات ختم کر دی جائے, میری ملازمت ختم کر دی جائے, میرا کانٹریکٹ یا میرا میثاق ختم کر دیا جائے. ایسے ہی ہوتا ہے نا؟
ایسے ہی ہے.
تو اس لیے یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ طلاق ہی اصل اصطلاح ہے, طلاق ہی ہونی ہے اصلا. مرد نے دینی ہے, عورت مطالبہ کرے گی تو مرد ہی دے گا, اصل قانون یہی ہے.
ٹھیک,
وہ کن حالات میں مطالبہ کر سکتی ہے, الٹ کر پوچھیے مرد کن حالات میں طلاق دے سکتا ہے؟
کسی بھی حالت میں دے سکتا ہے.
یعنی ظاہر ہے کہ مثلا ناپسندیدگی ہو گئی, مثال کے طور پر کوئی اختلاف بڑا ہو گیا, نہیں نبھا ہو رہا, مرد کو بھی جو تلقین کی گئی ہے کہ یہ کوئی ایسا آسان معاملہ نہیں ہے, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, موافقت نہیں پیدا ہو رہی تو دوسرے لوگوں کو انوالو کیجیے, خاندان کے لوگ بیٹھے, کوئی ادھر سے حکم بیٹھے, کوئی ادھر سے حکم بیٹھے, موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. یہی تلقین عورت کو بھی, یعنی وہ اٹھ کے طلاق کا ایسے ہی مطالبہ نہ کر دیا کرے, سوچے سمجھے, اس کے نتائج اس کے عواقب کو دیکھے, اور اس کے بعد انہیں سارے مراحل کی طرف توجہ دلائی جائے گی اسے جو مرد کو توجہ دلائی گئی ہے. پہلے اصول میں سمجھنا کہ ایک ہی عمل ہے جو ہونا ہے, صرف اس کے آداب الگ مقرر کر دیے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
نہ یہ ہے کہ مرد کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم کتنے نالاں ہوگے تو طلاق دو گے. مثبت تلقین کی جائے گی کہ بھائی طلاق دینا کوئی کھیل نہیں ہے, یہ گھر بن گیا ہے, بچے ہیں, ان کی ذمہ داریاں ہیں, آپ کو گھر ایسے نہیں توڑنا چاہیے. عورت کو بھی یہی کہا جائے گا. اگر ادھر سے کوئی بات اٹھ رہی ہے تو اسے بھی کہا جائے گا کہ خاندان کے بزرگوں کے پاس جاؤ, اپنے بزرگوں کے پاس چلے جاؤ, کسی استاد کے پاس چلے جاؤ, دوستوں کو بیچ میں ڈالو, معاملہ ٹھیک کرنے کی صحیح کرو. عورت اٹھے گی تو اس کو بھی یہی کہا جائے گا یہ کام کرنے کے لیے اٹھی ہے. تو دونوں جانب سے ایک ہی عمل ہو رہا ہے, سوائے اس کے کہ وہ مطالبہ کرے گی, اس کو مطالبہ پورا کرنا ہے. یہ مطالبہ پورا کر دیتا ہے گھر ہی میں, یعنی اس نے مطالبہ کیا, نہیں دینا چاہتا تھا طلاق, تو اس نے دیکھا کہ بھائی اب نباہ کی کوئی شکل نہیں بن رہی تو اب کیا کر سکتا ہوں میں, دے دی طلاق, حصہ ختم ہو گیا. وہی طلاق کے قاعدے ہوں گے, وہی ضابطے ہوں گے, وہی حقوق ہوں گے, وہی حدود ہوں گے. نہیں دینے کے لیے تیار ہوا تب عورت طلاق لینے کے لیے عدالت میں جائے گی. اصل میں جب عورت طلاق لینے کے لیے عدالت میں جائے گی تو اس وقت اب عدالت کو کیا کرنا چاہیے, یہ ہے اصل سوال. یعنی دین کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ عدالت میں جانے کی نوبت کیوں آئے؟
ہاں صحیح ہے, وہ مطالبہ کر رہی
ہے, جو قاعدہ مقرر ہے اس کے مطابق مرد نے طلاق دے دی.
ٹھیک ہے,
اور وجوب وہی, یعنی یہی تلقین کریں گے نا ہم. بلکہ اس معاملے میں شریعت یہاں تک جائے گی نہیں کہ وہ آپ سے مطالبہ کرے کہ فلاں وجہ ہونی چاہیے اور فلاں وجہ ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے,
وہ ایک اصولی اجمالی تلقین کرے گی کہ گھر توڑنے کے لیے آپ اقدام نہ کریں, اللہ کو یہ ناپسندیدہ ہے. یہ مرد کو بھی کہیں گے, عورت کو بھی کہیں گے, کسی کو بیچ میں ڈال کے صلح صفائی کرائیں, موافقت کی صورت کریں, مرد کو بھی کہیں گے, عورت کو بھی کہیں گے, دونوں صورتوں میں. اصل میں ایک ہی عمل ہونے جا رہا ہے, تو گھر میں ہو جائے بہت اچھی بات ہے, مرد نے طلاق دے دی, عدالت میں گئے, عدالت میں جا کے عدالت نے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی, وہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوئی, تو عدالت کو بھی مرد ہی کو حکم دینا چاہیے کہ اب طلاق دے دو.
ٹھیک,
وہ اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ نہیں دے رہا تو اس کو سزا کے طور پر جیل میں بھی ڈال سکتی ہے, اس کے ذرا کان گرم کیے جائیں تاکہ یہ اس کو خامخواہ معلق نہ رکھے. اصل بات یہی ہے, وہ ایک اگلا اسٹیپ ہے, اور وہ یہ کہ صاحب جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں کہیں, آئے ہی نہیں ہیں, عدالت نے کہا طلاق دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے, جیل میں ڈالنے تو کہتے ہیں پڑا رہوں گا لیکن طلاق نہیں دینی. اس صورت میں پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے, اس کے لیے صحیح تعبیر خلا نہیں ہے, اس کے لیے صحیح تعبیر تنسیخ نکاح ہے. یعنی نکاح کو عدالت فسخ کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. جب عدالت ختم کرے گی تو عدالت وجوہ متعین کرے گی, عدالت فیصلہ کرے گی, عدالت طے کرے گی, عدالت حقوق و فرائض متعین کرے گی. جب مرد اس مطالبے کو منظور کر کے طلاق دے دیتا ہے تو جو طلاق کے بارے میں قاعدے ضابطے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں انہی کا لحاظ اس میں کرنا ہوگا. اس وجہ سے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مرد کتنا نالا ہو گیا, عورت کتنی ہو گئی. آپ کو معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ایک خاتون نے محض یہ کہا کہ مجھے پسند
نہیں ہے,
حضور نے توجہ بھی دلائی کہ بھائی گھر بنا ہوا ہے, نہیں آمادہ ہوئی اس کے لیے. تو میرے نزدیک اس وقت جو عدالتیں رویہ اختیار کرتی ہیں, بس اس میں اتنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ عدالت کو بھی پہلے مرحلے میں, جیسے مرد طلاق دیتا ہے تو آپ کچھ مہلت دیتے ہیں, آپ سمجھاتے بجھاتے ہیں, ہمارے یہاں قانون بنا ہوا ہے, ایسا ہی قانون عورت کے مطالبے میں بھی ہونا چاہیے. یہ بالکل ایک ہی عمل ہے جو ہونا ہے دونوں جانب, سوائے اس کے کہ مرد آمادہ نہ ہو, اس صورت میں طلاق کا فیصلہ
عدالت,
طلاق کہیں علیحدگی کہیں, جو اس کے لیے صحیح تعبیر جو ہے پھر تنسیخ نکاح.
جی جناب, آپ کا سوال ہے کوئی؟
سر ہمارا دین پاکیزگی کا درس دیتا ہے بڑی شدت کے ساتھ, اور اسی کے سلسلے میں ختنہ کیا جاتا ہے, جبکہ خدا نے کہا کہ میں نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے, بہترین شکل اس کو دے دی, تو پھر یہ جلد کا ایک ٹکڑا ہمارے لیے کیوں چھوڑ دیا گیا کہ اس کو بعد میں کاٹا جائے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اسی صورت میں پیدا فرما دیتے.
انسان جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیا گیا, انسان کی تہذیب, تربیت, اس کی طہارت اور بہت سی دوسری چیزوں کے لیے اس پر معاملات چھوڑے بھی گئے ہیں. احسن تقویم کے یہ معنی نہیں ہے کہ میں اور آپ طے کریں گے کہ احسن تقویم کیا ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے مقابلے میں, دوسری مخلوقات کے مقابلے میں انسان کی بڑی ہی عمدہ ساخت بنائی ہے, لیکن اس عمدہ ساخت کے ساتھ جو ایک امتیاز انسان کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں اس پر چھوڑی گئی ہیں. مثلا آسن تقویم پر ہونے کے باوجود وہ ان پڑھ رہ سکتا ہے اگر نہیں پڑھے گا تو, تعلیم اس کو خود ہی پانی ہے, تربیت خود حاصل کرنی ہے, تہذیب اپنی خود کرنی ہے, نہانا دھونا خود ہے. یعنی جانوروں کے معاملے میں تو یہ اہتمام نہیں کیا گیا. اسی طرح سے آپ کو بہرحال جانا ہے باربر شاپ پر اور کچھ اپنے بال وال ٹھیک کرانے, آرائش گیسو جو ہے وہ آسمان سے تو نہیں کو کرنے کے لیے آئے گا, ویسے بال کاٹنے بھی ہیں, اب اللہ تعالیٰ نے داڑھی کے بال اگا دیے ہیں نا آسن تقویم کے لحاظ سے, تو آسن تقویم کے لحاظ سے لوگ رکھتے بھی ہیں, کم بھی رکھتے ہیں, بڑی بھی رکھ لیتے ہیں, اب بالکل بھی مڑوا دیتے ہیں. تو یہ آسن تقویم کے خلاف نہیں ہے یہ بات. یعنی اس میں کیا مسئلت ہے کہ پہلے مرحلے میں ہی ایسا نہیں کر دیا جاتا, یہ ایک الگ چیز ہے, اس پر تحقیق کرتے رہنا چاہیے. لیکن اس کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح آپ بال مونڈتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو یہاں بھی طہارت حاصل کرنی ہے حرام.
اچھا جاوید صاحب,
ناخن تراشتے ہیں؟
ایک یہ سوال ہے کہ ہمارے فقہا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیرے اور موتی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی تھی, کیا یہ بات درست ہے؟
یہ زکوٰۃ ہر چیز پر ہے, پہلے تو اصول سمجھ لینا چاہیے. ہر چیز پر زکوٰۃ ہے سوائے تین چیزوں کے. قانون کی روح سے زکوٰۃ ہر چیز پر ہے سوائے تین چیزوں کے. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک عوامل پیداوار, یعنی کوئی پروڈکشن ہو رہی ہے تو کس ذریعے سے ہو رہی ہے. مثلا آپ کے پاس 100 مربع زمین ہے, اس میں فصل اگتی ہے, تو یہ جو زمین ہے کیا اس پر بھی اب زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں ہوگی, پیداوار پر ہوگی.
ٹھیک ہے,
آپ نے ایک بہت بڑا پلازا بنا لیا, کرائے پر اس کو اٹھا دیا, تو کیا اس کی قیمت پر بھی یا اس کی مالیت پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں ہوگی, وہ اب عامل پیداوار ہو گیا.
ٹھیک ہے,
تو یہ پہلی. دوسری ذاتی استعمال کی چیز ہے, ذاتی استعمال کی کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں. آپ کے گھر کا فرنیچر ہے, آپ کے کپڑے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں, آپ کی گاڑی ہے, خود استعمال کا گھر ہے, تو اس پر کوئی زکوٰۃ عائد نہیں.
ٹھیک, دو چیزیں.
تیسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے لازماً کوئی نصاب مقرر کرنا پڑتا ہے. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی میں مقرر کر دیا, یا آپ نے اپنے زمانے میں جو فصلیں ہوتی تھیں ان میں مقرر کر دیا. آج جو نئی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں ان میں ہمیں مقرر کرنا پڑے گا. نصاب کا کیا مطلب ہے؟ جیسے انکم ٹیکس میں آپ کہتے ہیں نا کہ اتنا استثناء ہے, اس سے نیچے نہیں ہوگا,
سلیب دیا جاتا.
تو یہ تین چیزیں ہیں جو مستثناء ہیں, ان میں زکوٰۃ نہیں ہوگی, باقی ہر چیز میں زکوٰۃ. اب آگے بڑھیے. آگے بڑھ کے یہ ہے کہ زکوٰۃ چونکہ حکومت لینا ہوتی ہے, تو اس وجہ سے جب حکومت زکوٰۃ لیتی ہے تو قابل عمل ہے کیا زکوٰۃ لینا؟ مثلا آپ کے پاس ایک ہیرا ہے, آپ کے پاس ایک موتی ہے, اور آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکیں.
ٹھیک ہے
بھائی, وہ کئی لاکھ روپے کا ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
کیونکہ آپ سے یہ کہا جائے کاٹ کے دے دیجیے,
نہیں اسے توڑا نہیں جا سکتا.
توڑا نہیں جا سکتا نا. تو اس وجہ سے ہیروں میں, موتیوں میں, جواہرات میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح مثلا سبزیاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ سے مستثنا قرار دے دی گئی. لیسا فی الخضروات صدقہ, کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیرشیبل ہے, اٹھائیں گے کیسے, لائیں گے کیسے, یعنی
خراب ہو جائیں گی,
خراب ہو جائیں گی. اچھا, اسی طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کیا گیا کہ آپ نے فرمایا افوت عن الخیر والرقیق, میں نے گھوڑوں اور غلاموں کو مستثنا کر دیا, افوت مستثنا کر دیا. تو اس سے یہ اصول اسٹیبلش ہوا کہ حکومت حالات کے لحاظ سے کسی بھی چیز کو زکوٰۃ سے مستثنا کر دے سکتی.
اچھا, ایگزمپشن مل سکتی ہے؟
ایگزمپشن مل
سکتی ہے.
ایگزمپشن کے وجوہ اسباب کئی ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ہے,
مثلا گھوڑوں سے اس لیے کہ گھوڑے انکریج کرنا مقصود تھا, ہمیں بھی بعض اوقات یہ ضرورت پڑ سکتی ہے, کہیں آفت آ گئی, مصیبت آ گئی. غلاموں سے اس لیے کہ جیسے ہی اس کے اوپر زکوٰۃ عائد کی جائے گی تو آقا انہی پر ظلم کر کے انہیں اور کام کرنے مجبور کریں گے. تو ان وجوہ اسباب کو سامنے رکھ کر آپ زکوٰۃ کے معاملے میں ایگزمپشن کا طریقہ اختیار کریں گے. یہ کوئی مستقل بات نہیں ہے, اس میں حالات کے لحاظ سے قانون سازی کی جا سکتی ہے. زکوٰۃ ہر چیز پر ہے, لینی ممکن نہ رہے کسی وجہ سے تو آپ اس میں اف سے کام لیتے ہیں, یعنی آپ اس کو ایگزمپٹ کر دیتے ہیں.
یعنی کہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیرے اور موتی پر زکوٰۃ تھی تو صحیح, لیکن لینی ممکن نہیں تھی, اس لیے آپ نے منع
لی نہیں گئی.
ایسا ہی ہے,
نہ لینے کی وجہ یہ ہے.
یہ تو جاوید صاحب آپ کا ایک, آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا. ایک دوسرا فقی یا دوسرا عالم دین وہ انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں رکھتا, وہ کہتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرے پہ زکوٰۃ ختم ہی کر دی ہے, اور وہ اس بنا پر آج بھی کہتا ہے کہ جو ہیرے کے بیپاری ہیں, جو موتی کے بیپاری ہیں, ان کے اس مال پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ میں کسی کی انڈرسٹینڈنگ پر تو کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا, لیکن جب آپ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے دین کا قانون متعین کرتے ہیں تو نتیجہ وہی نکلتا ہے جو میں نے بیان کیا ہے, کہ یہ در حقیقت افوتوں کے تحت ہے, یعنی ایگزمپشن کے تحت ہے, نہ کہ اصلاً میں زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ ہر چیز میں.
ٹھیک ہے جی. جناب,
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں اور مشرقین مکہ سے تجارت کی ہے, اور انہوں نے پوری زندگی میں کبھی کسی کا معاشی بائیکاٹ نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مسلموں سے تجارت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو پھر آج کل یہ کچھ شور مچایا جا رہا ہے کہ یہودیوں سے تجارت کا بائیکاٹ کریں, فلاں سے تجارت کا بائیکاٹ کریں,
تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟
تو جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان سے آپ کو پوچھنا چاہیے، میں نے تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کی. میرے نزدیک نہ یہ بائیکاٹ عملاً ممکن ہوتے ہیں، نہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے. البتہ حکومتوں کی سطح پر بعض فیصلے کیے جا سکتے ہیں، جیسے مثلا ابھی دیکھیے نا کہ ایک نزاع کینیڈا کے مابین اور سعودی عرب کے مابین ہوا ہے
جی،
تو انہوں نے کہا ہم تجارت نہیں کریں گے. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں بعض اوقات قوموں کو کرنے پڑتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس وقت امریکہ ایران پر بعض پابندیاں عائد کر رہا ہے. زیر بحث مسئلہ یہ نہیں کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے. اب دہشت گردوں کو کچھ لوگ پناہ دینے کے لیے کھڑے تھے، ان کے مال معاملات دیکھنے پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے نہ یہ صحیح بات ہے کہ بائیکاٹ کرنا کوئی ممنوع ہے، نہ یہ صحیح بات ہے کہ بائیکاٹ نہ کرنا سنت ہے. نہیں، ان چیزوں کا سنت سے اور فرض واجب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، حالات کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے. نہیں، نہ یہ کوئی جائز ناجائز کا سوال ہے. آپ دیکھتے ہیں کیا یہ ممکن ہے، کیا اس کا کوئی فائدہ ہے. تو آپ بعض اوقات اپنے معاشی مقاصد کو سامنے رکھ کے، سیاسی مقاصد کو سامنے رکھ کے ایسا کرتے بھی ہیں، دیکھ لینا چاہیے ممکن بھی ہے یا نہیں.
اچھا، آپ نے جو ابھی بات کی کہ ریاستیں یا قومیں جو ہے یہ طے کر سکتی ہیں، یعنی ریاست تو بائیکاٹ کو طے کر سکتی ہے یا بائیکاٹ نہ کرنے کو طے کر سکتی ہے، لیکن جس طرح سے کچھ گروہ اٹھتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ ایک مہم سی چلائی جاتی ہے کہ جی اس فلاں پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے، آپ وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہنا چاہتے.
ایسی مہمات احمقانہ ہوتی ہیں، یعنی میں اس کو کوئی مذہب کا معاملہ نہیں بناتا.
ٹھیک،
نہ میرے نزدیک نہ کرنا کوئی سنت کا مسئلہ ہے یا فرض و واجب ہے یا کرنا کوئی ایسی چیز ہے. اس کا فیصلہ ہم کریں گے حالات کے لحاظ سے. بھائی بات یہ ہے کہ کیا چیزیں صرف مذہبی لحاظ سے جائز ناجائز ہوتی ہیں، احمقانہ بھی تو ہوتی ہیں، تو ان سے روکنا چاہیے لوگوں کو.
غامدی صاحب، آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ کوئی بھی ہم کوشچن کریں گے ماشاء اللہ آپ اس کو اس کا کریں گے حل. ہمارے ہاں جو بچیوں کی شادیاں بڑی لیٹ ہو رہی ہیں، اس میں ایک کانسیپٹ جو ہے نا ذات برادری اور فیملی سے باہر نہیں جانا، اور یہ بہت زیادہ مقصد موجود ہے یہاں پہ. ہم اگر فوراً جو دیکھیں ورلڈ فیڈریشن آف فیملی ویلیوز، ایک WHO کی تنظیم بنی ہوئی ہے، وہ پروموٹ کرتے ہیں انٹر ریشیل میرجز، انٹر بر اعظمی میرجز، ڈفرینٹ ریس میں جا کے آپ شادی کریں، پروموٹ کرتے ہیں تاکہ اس طرح سے جو جنریشنز پیدا ہوتی ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو ہمارے یہاں یہ چیز چل رہی ہے کہ ہم باہر نہیں جاتے اور اس سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ پری میریٹل جو کاؤنسلنگ ہے، پری میریٹل سیکس ایجوکیشن ہے، یہ جو مسائل کی وجہ سے ہمارے کافی جو شادی کے دوران بعد میں جو ہیں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں.
جاوید صاحب، یہ پہلے تو یہ کہ ہمارے ہاں خاندان برادری ذات پات سے ہم نکلتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے شادیاں لیٹ ہوتی ہیں، جبکہ اگر ہم دوسری برادریوں میں انٹر میرجز کریں تو زیادہ بہتر اس کے نتائج نکلتے ہیں. اس پہ ذرا تبصرہ چاہتے ہیں. وہ
بالکل ٹھیک ہے بات ان کی، یعنی یہ محض جہالت ہے، اس کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے. پوری کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اس معاملے میں. کتنے لوگ ہیں کہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم کا رشتہ نہیں ملا، ہماری برادری کا رشتہ نہیں ملا. یہ آخری درجے کی جہالت ہے. آپ باقی چیزیں دیکھیں جو دیکھنے کی ہے، یعنی انسان اچھا ہے، شرافت ہے، تہذیب ہے، ظاہر ہے معاشی حالات بھی دیکھنے پڑتے ہیں کیونکہ اس نے معاشی ذمہ داری اٹھانی ہے. اس میں بھی بہت آئیڈیلسٹ نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ مناسب صورت پیدا ہو گئی ہے اور اگر بچوں نے کوئی فیصلہ سنا دیا ہے یا اپنا کوئی رجحان ظاہر کر دیا ہے تو سب سے بڑھ کر اس کا احترام کرنا چاہیے. ایک آپ کی بچی ہے، بچیاں پڑھتی ہیں، تعلیم حاصل کرتی ہیں، باہر جاتی ہیں، اگر فرض کر لیجئے کہ انہوں نے اپنی کوئی پسند بیان کر دی ہے تو احترام کیجئے اس کا، عزت دیجئے اس کو. اگر آپ کو کوئی واقعی اعتراض ہے تو وہ سامنے رکھ دیجئے، کیونکہ آخری فیصلے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے لڑکی اور لڑکے ہی کو دیا ہے، مرد و عورت ہی کو دیا ہے. تو اس میں سوسائٹی کو، سماج کو رکاوٹیں پیدا نہیں کرنی چاہیے.
سر، یہ
اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے.
موروثی جو امراض ہیں وہ بھی ایک وجہ بن رہی ہیں اسی چیز کی وجہ سے جو ہو رہا ہے.
ٹھیک،
اس کو بچنے کے لیے بھی اگر ہم باہر شادی کرنا جو ہے وہ،
اس کے طبی فوائد بھی، اس کے آپ کی صحت پر بھی اثرات پڑتے ہیں، آپ کی خلقت پر بھی اچھے اثرات پڑتے ہیں. جتنا زیادہ مختلف اقوام کا اختلاط ہوتا ہے اس سے ذہانت پر، آپ کی جسمانی صحت پر، آپ کی نفسی صحت
پر اثرات ہوتے،
بہت مثبت اثرات ہوتے ہیں. یہ تو اب تجربے سے انسان نے معلوم کر لیا، اور ظاہر ہے اس طرح کے تجربات سامنے بھی آتے رہتے ہیں، نئی نئی تحقیقات بھی ہوتی رہتی ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھائیے. ہمارے دین میں تو اس چیز کو کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ آپ برادری دیکھیں، یہ دیکھیں، وہ دیکھیں، جو ہمارے فقہا بھی کفات کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ جب شادی کرنے لگے ہیں، کیونکہ زیادہ تر شادی اس زمانے والدین طے کرتے تھے، تو آپ ذرا برابری دیکھ لیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ نباہ کرنا ہی ممکن نہ رہے. اب وہ برابری تمدن کی تبدیلی کے ساتھ اور صورتوں میں ہوگی. ایک برابری کسی زمانے میں ہو سکتا ہے کہ ایک خاص قبیلے سے متعلق ہو، لیکن آج کے زمانے میں اس کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو آئندہ نسلیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، اب ان کی بات سنیں، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے اندر کیا رجحانات پیدا ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ ان کا احترام ہونا چاہیے. والدین کا کردار یہ ہے کہ وہ ان کی بات کو سمجھیں، ان کے ساتھ معاملت کریں، ان کو سپورٹ کریں، اگر ان کی کوئی مرضی ہے کسی جگہ کے اوپر تو تحقیق کرنے میں ان کی مدد کریں، رائے قائم کرنے میں مدد کریں، اور یہ سمجھ کر مدد کریں کہ آخری فیصلہ ان کے پاس ہے، والدین کے پاس نہیں.
اچھا جاوید صاحب، اس میں ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے گا. آپ نے یہ بہت اچھی بات کی کہ اس میں طبی فوائد بھی ہیں، لیکن والدین جب بات کرتے ہیں خاندان، قبیلے، برادری کی، تو ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ جو آنے والی جو اب اولاد پیدا ہوگی، اس کے لیے پھر معاشرہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. یعنی والدین وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت اور ایک مرد جو ہے وہ مختلف سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے فقہ الگ الگ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، یا وہ ایک جو ہے وہ ایک قوم سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا دوسری قوم سے تعلق رکھتا ہے، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معاشرے میں اس کو پھر آگے بڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے. لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے باپ کا کیا سیکٹ ہے، تمہاری ماں کا کیا سیکٹ ہے، تمہارا باپ اس قوم سے تھا، تمہاری ماں اس قوم سے تھی. تو وہ والدین جو ہوتے ہیں وہ اس آنے والے پوتے اور نواسی اور نواسیوں کے لیے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے معاشرتی مسئلہ بھی تو ہے، طبی فوائد اپنی جگہ اور معاشرتی تو ایک پرابلم ہے.
بات ہے معاشرتی مسائل میں لوگوں کے رجحانات کو بدلنے کی صحیح کرنی چاہیے. یعنی آپ والدین کو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رکاوٹ نہ بنے، ایسے ہی معاشرے کو بھی اپنے رجحانات ختم کرنے چاہیے. یہ ہمارا کیا کام ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر تبصرہ کریں، لوگوں کا فرقہ پوچھتے پھریں؟ یہ ہماری جورسڈکشن.
لیکن ایسا ہوتا ہے نا ریالٹی میں.
اس وجہ سے بچیوں کو توجہ دلا دیں کہ بھائی اس کا خیال رکھ لیجئے. مثلا کئی ایسے معاملات ہیں کہ جن میں خود میں نے توجہ دلائی کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ اس طرح کی شادی کرتے ہیں، یعنی کوئی تجویز کسی نے میرے ساتھ بیان اگر کی، تو میں نے یہ کہا کہ یہ دیکھ لیجئے گا، اس سے آپ کو یہ مسائل پیش آ جائیں. یعنی آپ بات اس طرح کریں نا، اپنے بچے کو ایجوکیٹ کریں. آپ رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جائیں، آپ اس کو اناج کا مسئلہ بنا لیں، آپ کا فیصلہ ہم کو کرنا ہے، یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہماری ناک کا مسئلہ ہے. اصل میں یہ چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے. تو بچے کو یہ تو دیکھنا ہی ہے کہ مناسبت ہونی چاہیے، بعد میں کوئی پرابلم نہ پیدا ہو جائے. اگر مذہبی اختلاف اس نوعیت کا ہے کہ کل کو گھر ہی چلانا مشکل ہو جائے گا، تو اس کا لحاظ ضرور کرنا چاہیے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہمیں اب اس سے ذرا آگے بھی بڑھنا چاہیے کہ فرض کر لیجئے کہ مذہبی اختلاف ہے، فرض کر لیجئے تعبیر کا اختلاف ہے، فرض کر لیجئے فرقے کا اختلاف ہے، ایسے ہو سکتا ہے؟
جی ہو سکتا ہے.
تو ان اختلافات میں بھی ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ جینا سیکھیں. یعنی اس میں کیا بڑا مسئلہ ہے؟ سوسائٹی کے اندر جو فکری ذہنی تبدیلیاں، رویوں اور رجحانات کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، یعنی والدین کو بھی، معاشرے کو بھی. اور بچوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر کریں، حالات کو دیکھ کر کریں، اپنی معاشرت کو دیکھ کر کریں. ان چیزوں کو اگر آپ تہذیبی خوبصورتی بنائیں گے، ان کو آپ اگر معاشرتی آداب کے دائرے میں رکھیں گے، ان کو خود ان کے لیے بہتری کے زاویے سے پیش کریں گے، اس سے خرابی نہیں ہوگی. جب آپ اس طرح کی چیزوں کو مسئلہ بنا کے رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں، خرابی وہاں پیدا ہوگی.
آپ کا سوال ہے جی.
میں ایز اے مسلم بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ساری دنیا میں سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ کیا کبھی ہم بھی ترقی کریں گے؟ یا حالانکہ ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش انجام شو، ہمیں یہی کرنا پڑے گا. یہ کیا وجہ ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ دنیا جب سے بنی ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ کا یہی قانون جاری ہے کہ اس میں ایک قوم کو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، وہ دنیا میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، اپنی باری لیتی ہے، اس کے بعد چلی جاتی ہے. یعنی سلطنت روما کے دوبارہ احیاء کی بحث تو نہیں ہو رہی ہوتی. یونان پھر اسی طریقے سے فلسفے کا، فکر کا اور تہذیب کا مرکز بن جائے گا، کہیں بھی یہ بحث نہیں ہو رہی. ہندوستان میں دوبارہ اشوک کی سلطنت قائم ہو جائے گی، کوئی بھی نہیں کہتا. تو آگے چلیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عرب اقوام کو، عجم اقوام کو موقع دیا، اس موقع پر وہ بام عروج پر پہنچی، بڑی تاریخ بنائی، اپنی باری لی، چلے گئے. تو اس وجہ سے میں نے تو امریکہ میں جب سوال مجھ سے کیا گیا تو میں نے کہا کہ ہم اپنی باری لے چکے ہیں، اب دوسروں کی باری ہے، اور حوصلے کے ساتھ اب ان کی باری کو دیکھیے کب ختم ہوتی ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اب تک کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تاریخ دہرائی نہیں جاتی، بلکہ کوئی اور قوم پھر سامنے آ جاتی ہے. یعنی دنیا کی تاریخ کا بھی اگر آپ اجمالی جائزہ لیں تو حضرت نوح کے تینوں بیٹوں میں ایسے لگتا ہے قطار میں آ رہے ہیں. حام کی نسلیں پہلے بہت بامی عروج پر پہنچیں, پھر سامی نسلوں کو بہت عروج حاصل ہوا, اس کے بعد پھر یافت کی نسلوں کو منتقل ہو گیا, اب دنیا کا اقتدار یافت کے پاس ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یافت کے جو دو بیٹے ہیں یاجوج ماجوج گاگ میگاگ, یہی ہیں کہ جن کے خروج پر قیامت منتج ہونی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد اب کوئی اور رہ بھی نہیں گیا. تو میرے نزدیک اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے. یہ ہے قومی سطح پر معاملہ. افراد کی سطح کے اوپر آپ دیکھیے, دنیا خدا کی دنیا ہے, سارے انسان خدا کی مخلوق ہیں. آپ آگے بڑھیے, اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. آپ مسلمان قوموں میں دیکھیں کہ جن قوموں نے اچھے رویے اختیار کیے, اپنے ہاں ایک جمہوری معاشرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, اچھی لیڈرشپ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, وہ اس وقت دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں. ایسا ہی ہے
جی.
لیکن یہ کہ عالمی سطح پر غلبہ آپ کو دوبارہ حاصل ہوگا, اس کے بظاہر کوئی امکانات نہیں.
جاوید صاحب, یہ دو مختصر سے سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جو شادی ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن, ایک ادارہ ہے جس میں کہ اصل جو مقصود ہے وہ بچے کی پرورش کرنا ہے. یہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے یا قرآن مجید یا سنت میں اس کے واضح اشارات موجود ہیں؟
نہیں, قرآن مجید نے صریح طور پر اس کو بیان کر دیا. الرجال قوامون علی النساء سے جو آیات شروع ہوئی ہیں, اور پھر اس کے بعد طلاق کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا وللرجال علیہن درجہ, تو یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کے سربراہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے, اس کے حقوق بتائے جا رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیے آخر میں کیا آتا ہے, فالکانتات فالصالحات کانتات حافظات للغیب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ادارے کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو یہ بات تو قرآن سے واضح ہے. ہمارے یہاں اصل میں طریقہ یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ بیان جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بیان کرتے وقت ادارے کا لفظ استعمال کریں. نہیں, آپ نے جو اس کے حدود قیود بیان کر دی ہیں, مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ بھائی لوگوں کو جمع ہونا چاہیے, لوگوں کو جمع ہو کے ایک نظم بنانا چاہیے, اس نظم کے اندر سے ایک شخص کو اپنا سربراہ حکومت منتخب کرنا چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سارے نظم کو کوئی انارکی نہیں سمجھ رہا, بلکہ میں ریاست کو ایک ادارے کے طور پر دیکھ رہا ہوں. تو قرآن مجید نے بالکل اسی طرح اس کو بیان کیا ہے.
مگر جاوید صاحب, یہ ہے کہ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا شادی کا جو ادارہ ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے, تو ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں مختلف ڈے کیئر سینٹرز ہوتے ہیں یا پورے پورے دن کے جو ہے وہ لک آفٹر کرنے کے سینٹرز ہوتے ہیں, تو اس طرح کے ادارے وجود میں لائے جا سکتے ہیں کہ جو بچے کی نگہداشت کریں, بچے کی پرورش کریں, اس کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کریں, اس کے لیے شادی کا ادارہ بنانا ہی کیوں ضروری تھا؟
بھائی یہ سارے ادارے معاون ادارے, سپورٹنگ ادارے ہیں, ان کے اوپر بچوں کو چھوڑ دیں گے آپ؟ یعنی والدین تھوڑی دیر کے لیے کہیں ملازمت کرنے جانا چاہتے ہیں یا اس طرح کی صورت ہے, یہ جو بورڈنگ کی لائف ہے اس کے بڑے مسائل ہیں, اس کے اوپر آپ چیزیں پڑھیں اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں. ان چیزوں کو ایسے آسانی سے نہیں دینا چاہیے. جو خدا نے ایک فطری ادارہ بنایا ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے اس کی سپورٹ کے لیے, اس کی معاونت کے لیے ادارے بنائے جاتے ہیں.
ٹھیک,
ابھی تو حال یہ ہے کہ میں وہاں دیکھتا ہوں جہاں میں رہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر میڈ کے پاس ملازمہ کے پاس چھوڑ جاتے ہیں. اس کے بعد باقاعدہ گھروں کے اندر کیمرے لگانے پڑتے ہیں اور ہر 15 منٹ بعد دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا بچے کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. بھائی ماں ماں ہے, باپ باپ ہے, اس کا متبادل کہاں سے آپ نکال لیں گے؟ تو خدا کا بنایا ہوا ادارہ ہی اصل ادارہ ہے. البتہ اس ادارے نے ظاہر ہے کہ کہیں خلا میں تو نہیں ہونا نا, دنیا میں ہونا ہے, اس میں معاش کی جدوجہد بھی کرنی ہے, بدلتے ہوئے حالات میں معاشی ذمہ داریوں میں بڑا فرق واقع ہو رہا ہے, تو اس کی سپورٹ کا بندوبست کرنے کے لیے ریاست آگے آئے, کوئی ڈے کیئر سینٹر آگے آئے, کوئی اس طرح کی چیز
معاونت کریں گے.
وہ ایک معاونت کی بات ہے. بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو یتیم خانہ بنانا پڑتا ہے, لیکن کیا یہ اصلا مطلوب ہے؟
ٹھیک,
یہ اصل چیز اور ہے, یہ اس کی سپورٹ کی چیز ہے.
سر, مائیں 2 سال تک دودھ پلائیں, یہ جو بات کہی گئی ہے اس کا کوئی سمجھ میں نہیں آتی, کوئی اس کی طرح تھوڑی وضاحت کر دیں. اور دوسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ نے 2 سال تک دودھ کیوں نہیں پلایا بلکہ ایک دائی کے حوالے کر دیا گیا؟
اسی سے میں توجہ دلاتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو بات جہاں کہی جاتی ہوتی ہے اس کو نکال کے دیکھنا چاہیے اس کا کیا سیاق ہے.
جی,
عام حالات میں ماں باپ فیصلہ کرتے ہیں بچے کو دودھ پلانے کا. اچھا, بیوی فیصلہ کرتی ہے. ہو سکتا ہے کہ دودھ پلانے کے لیے آپ کسی دایا کے پاس بھیج دیں, کوئی اور بندوبست کریں, یہ کوئی پابندی نہیں ہے. طلاق جب دے دی گئی تو اب یہ قانونی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو متعلقہ عورت ہے اس پر دودھ پلانے کی ذمہ داری کتنی ہے. یہ آیت اس سے آپ میں آئی.
ٹھیک,
یعنی اب ایک قانونی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ اب اس کی اس حیثیت سے ذمہ داری رہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کیا ہے کہ اب اس کو معاوضہ بھی دینا پڑے گا, اس کے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے. پھر آگے یہ بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پلانے کے لیے تیار نہ ہو, طلاق کے بعد ناراض ہو گئی ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے تو کوئی اور بندوبست کیا جائے. تو یہ طلاق کی صورت میں جو معاملہ پیدا ہو گیا اس پر بات کرتے ہوئے یہ بات کہی.
بہت اہم ایک مسئلہ یہ ہے کہ موبائل فونز کا استعمال اکثر والدین جو ہیں اپنے بچوں کو بچیوں کو اسے منع کرتے ہیں, اور بعض تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گھر میں ٹی وی بھی نہیں آنے دیتے تاکہ کوئی اس طرح کے حالات پیدا ہوں. اس سے مسئلے یہ پیدا ہوتے ہیں کہ ایک تو بچہ جو ہے وہ لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان میں کانفیڈنس بھی کمی ہو جاتی ہے کہ جی ہم لوگ یہ چیزیں جو ظاہر ہے وہ جب سوسائٹی میں جاتے ہیں وہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں تو وہ چیزیں ان کو نہیں پتہ ہوتی. آپ کی کیا رائے ہے کہ پیرنٹس کو کس طریقے سے اس مسئلے کو ٹیکل کرنا چاہیے؟
میں ایک اصولی بات کر دیتا ہوں. دیکھیے ہر آدمی اپنے بچوں کے بارے میں فیصلے کرنے کے معاملے میں مختار ہے. اصولی بات یہ ہے کہ آپ بچے کو کسی چیز سے محروم کر رہے ہیں یا کوئی پابندی لگا رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر ایسا کیجیے. یعنی بچے چھوٹے ہوتے ہیں, پھر ذرا شعور کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں, پھر چیزوں سے واقف ہونا شروع ہوتے ہیں, پھر اسکول میں جانا شروع ہوتے ہیں, تو جس وقت ان کو باہر یہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں اس وقت پابندی کا طریقہ چلے گا نہیں.
ہاں نہیں چلے گا.
اگر آپ یہ کریں گے تو آپ بہت سے مسائل پیدا کر دیں گے. تو میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو باشعور کرنا چاہیے. کسی چیز میں اگر کوئی نقصان کا پہلو ہے تو اس پہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اس کو اعتماد دینا چاہیے, تھوڑی نگرانی بھی رکھنی چاہیے, چیزوں کو دیکھنا بھی چاہیے. اچھا پہلے ہی مرحلے میں جیسے اب ہوا کہ ماؤں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ ایک موبائل فون یا کوئی اس طرح کی چیز ہاتھ میں پکڑا کے وہ سمجھتے ہیں بچہ لگا ہوا ہے ہم فارغ ہو گئے, اس کے صحت پر بھی بہت بڑے اثرات پڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں ایک توازن اور اعتدال رکھنا چاہیے. یعنی کچھ پابندی بھی لگانی پڑتی ہے, کچھ عمر کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے, لیکن پابندی ایسی نہ ہو کہ وہ نتائج پیدا ہو جائیں کہ بچے ایک جدید چیز سے واقف نہیں ہو سکے, ان کے اندر احساس کہتری پیدا ہو گیا ہے, وہ دوسروں کے یہاں جا کے چوری چھپے وہ چیزیں دیکھنے لگ گئے ہیں. ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے معاملہ کرنا چاہیے. اور جس وقت بچہ آپ کے ساتھ ریزننگ کرنے استدلال کرنے کی عمر کو آ جائے اس کے بعد تو پابندی لگانے کا سوچئے بھی مت.
سر آپ
کیونکہ پھر آپ کو بھی استدلال ہی کرنا چاہیے, پھر سمجھائیں, پھر پابندی چلے گی نہیں,
نہیں چلے گی.
اور اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ یہ کہے کہ احمق آدمی ہے, اب میں کیا کروں, میرا باپ بنا دیا, تو یہ بڑا مشکل ہے.
سر بچوں میں سیکس ایجوکیشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟
اس میں بھی وہی ہے, ایجوکیشن ہر چیز کی دینی چاہیے. میں نے تو اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم لوگوں کی تعلیم جب ہوئی تو ابتدائی میں فقہ کے بعد جو ہمارے فقہ ہے اس کے بعد رسائل ہم کو پڑھائے گئے.
جی ہاں,
یعنی دینی تعلیم,
طہارت کے مسئلے بھی ہوتے تھے
تو اس میں ایک لحاظ سے ضروری تعلیم ہو گئی اس معاملے میں بھی. تو تعلیم کس وقت کیا بتانا ہے, کس طرح بتانا ہے, لب و لہجہ کیا ہونا ہے, اصل میں وہ سیکس ایجوکیشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کی جبلت ہے, جبلت کا ظہور ہونا ہے, تو جس طرح ہم باقی چیزوں کے ظہور کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں اس کے لیے بھی تیار کرنا چاہیے, اس کے لیے بھی ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں کوئی حرج کی بات.
مختصر میں بتا دیجئے عہد الست کیا ہے؟
یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ انسان کی اصل شخصیت کو, جو قالب کی محتاج نہیں ہے, اصل شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے حاضر کیا اور اس سے یہ سوال کیا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اس کا انہوں نے ایک جواب دیا کہ ہاں کیوں نہیں. اس موقع پر جو عربی زبان کا جملہ بولا گیا الستو بربکم, اس سے لوگوں نے عہد الست کی تعبیر اختیار کر لی.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین آج ہم نے گفتگو کی, عمومی جو مباحث تھے وہ تو ہم نے کور کر لیے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ضمنی سوالات آپ کے مزید اس میں ہوں یا مزید کسی وضاحت کی ضرورت ہو. ہمارا یہ ای میل ایڈریس نوٹ کیجئے گا ih@duniatv.tv, اور آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہم جب متفرق سوالات کی نشست جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے تو اس میں یہ والے سوالات بھی ٹیک اپ کر لیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.